بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعین کرام، محترم مولانا عبدالعلیم خطیب صاحب ندوی کا سلسلے وار درس قرآن اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه اما بعد. اب جو آیات تلاوت کی گئی ہیں ایسے ایک دوسری سورت شروع کی جا رہی ہے، جس سورت کا نام سورۃ الانعام رکھا گیا ہے. انعام چوپایوں کو کہتا ہے، چونکہ اس سورت میں بھی بعض چوپایوں کا ذکر کیا گیا ہے اور مشرکوں کے نزدیک کھانے پینے کے سلسلے میں جو غلط رسوم اور رواجات تھے ان کی تردید میں بھی بہت سے چوپایوں کا تذکرہ کر کے آیتیں اس سورت میں نازل کی گئی ہے. اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الانعام رکھا گیا. یہ سورت مکی سورت کہلاتی ہے. مکی سورت کا مطلب وہ سورتیں جو مکی دور میں نازل کی گئی، ہجرت سے پہلے نازل کی گئی. اس سورت کی خصوصیت یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ سورت تقریباً پوری کی پوری ایک ساتھ نازل ہوئی. اتنی طویل صورتوں میں ایک بارگی نازل ہونے والی صورتیں بہت کم ہیں. یہ صورت طویل ہونے کے باوجود اکثر علماء کا کہنا ہے کہ ایک بارگی نازل کی گئی ہے، سوائے چند آیتوں کے. چار پانچ آیتیں بعض علماء نے لکھی ہے جو مدینے میں نازل ہوئی تھی، لیکن بعد میں اس صورت کے اندر اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے داخل کروایا تھا. اس صورت میں تقریباً 165 آیتیں ہیں، 20 رکوع ہیں. اس صورت کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ بنیادی جو مضمون ہے، مضامین ہیں، ان میں سب پہلا مضمون توحید، اللہ کی وحدانیت ہے. اس کو عقلاً ثابت کیا گیا ہے، اور اس کے سلسلے میں جو شکوک شبہات تھے، ان کے جو اعتراضات تھے، ان کا جواب بھی دیا گیا ہے. ایسے ہی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اس کو بھی ثابت کیا گیا ہے. قرآن مجید، اس کی سچائی کو بیان کیا گیا ہے. وحی کے سلسلے میں، قرآن مجید کے سلسلے میں جو ان کے اعتراضات تھے، ان کی غلط فہمیاں تھیں، ان کو دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور اس ضمن میں بہت سے انبیاء کے اور پرانے قوموں کے واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید بھی ہوتی ہے اور جو آپ کے مخالفین تھے ان کی تردید بھی ہو جاتی ہے. اور کچھ احکامات بھی ہیں، کچھ اور قصے بھی ہیں. تو اس طرح سے یہ سورت انتہائی جامع ہے اور آیات بھی بڑی مرتب ہیں. مرتب انداز میں یہ سورت نازل ہوئی ہے، جس سے آیت ایک دوسرے سے جڑ کر معلوم ہوتی ہے اور مضامین بھی ایک دوسرے سے مناسب معلوم ہوتے ہیں. اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو انشاءاللہ آگے جب تلاوت کی جائیں گی اس سے معلوم ہو جائیں گا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع سے اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان اور انتہائی مشفق ہیں. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، وجعل الظلمات والنور، تاریکیوں اور روشنی کو بنایا، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی کافر اپنے پروردگار کے ساتھ دوسرے کو برابر قرار دیتے ہیں۔ تو اس سورت کی ابتدائی اللہ کی تعریف سے ہوئی ہے، اس لیے کہ پچھلی سورت کا جو اختتام ہوا تھا اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہر ہر چیز پر قادر ہے، زمین آسمان اور اس کے درمیان کی ساری چیزیں اللہ کی ملکیت ہیں، اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں۔ ظاہر بات ہے جس کی اتنی قدرت ہوگی، اتنی طاقت ہوگی، تو اس سے بڑھ کر تعریف اور شکر کے قابل کون کی ذات ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے اس سورت کی ابتدائی الحمدللہ سے کی گئی۔ پھر اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے اور یہ بتلانے کے لیے کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہیں، اللہ کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ بتایا گیا کہ الذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، جتنے بھی آسمان ہیں، جتنی بھی زمینیں ہیں، ان سب کو اللہ نے پیدا کیا۔ اب یہ دنیا کی نظر آنے والے مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق ہے، جب ان دونوں کے اللہ پیدا کرنے والے ہیں تو پھر اس سے بڑھ کر عبادت کا مستحق اور کون ہو سکتا ہے؟ دنیا میں اور کون ہے جن کے اندر اتنی صلاحیت ہے؟ جب سب سے بڑی چیزیں اس کے پیدا کرنے والے اللہ ہیں، اور خاص طور پر آسمان زمین کی پوجا کرنے والے بھی بہت سے لوگ ہیں، ان کو اپنا معبود ماننے والے بھی بہت سے لوگ ہیں، ان کی بھی اس میں تردید کی گئی اور کہا وجعل الظلمات والنور، تاریکیوں کو روشنی کو اللہ نے پیدا کیا۔ تاریکی اور روشنی ظاہری اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے کہ تاریکیاں بہت ساری ہیں، روشنی ایک ہی ہے، اور ایسی معنوی اعتبار سے بھی ہدایت اور تاریکی، علم اور جہالت، اس کے لیے بھی اللہ نے روشنی اور تاریکی کا لفظ استعمال کیا ہے قرآن میں۔ تو تاریکیاں بہت ساری ہیں، جہالت کے اسباب بہت سے ہیں، گمراہی کے اسباب بہت سے ہیں، لیکن روشنی، علم کی روشنی، ہدایت کی روشنی ایک ہی ہے جو اللہ کی طرف سے آنے والی ہے۔ تو اس لیے نور کا لفظ واحد استعمال کیا جاتا ہے اور تاریکیوں کا لفظ جمع استعمال کیا جاتا ہے، ظلمات۔ اب یہاں پر علماء نے خاص طور پر اس لیے اس کا تذکرہ کرنے کی حکمت بیان کی ہے کہ بہت سے لوگ تاریکیوں اور روشنی کو بھی ماننے والے تھے، بلکہ کچھ مجوسی تو تاریکی کا رب الگ، روشنی کا رب الگ، اس کا وہ عقیدہ رکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کی ہی تردید کی جس کی وجہ سے شرک اور بت پرستی کا دروازہ کھل رہا تھا۔ وہ یہ کہ ایک غلط فہمی تھی ان کو، وہ اللہ کو انسانوں پر قیاس کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اتنی بڑی دنیا، اتنی ساری مخلوقات، ایک اللہ کیسے اس کو پیدا کر سکتے ہیں؟ جیسے ایک انسان ہے، اس کی کتنی بھی بڑی صلاحیت ہو، پوری دنیا پر تو کنٹرول نہیں کر سکتا، پورے سسٹم اور نظام کو تو سنبھال نہیں سکتا۔ تو یہ انسانوں کو دیکھ کر انہوں نے اللہ کو بھی انسان کی طرف سمجھنا شروع کر دیا، اور انسان کو سامنے رکھ کر اللہ کے بارے میں تصور کرنا شروع کر دیا تو غلط فہمیاں پیدا ہو گئی۔ حالانکہ اللہ کی ذات ایسی ہے کہ لیس کمثلی شیء، اس کی طرح اس کے برابر کوئی ہے ہی نہیں، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، تو پھر اللہ کو انسان پر یا دوسری مخلوق پر قیاس کرنے کی کہاں سے اجازت مل سکتی ہے؟ کیسے ہم دوسری مخلوق کو اللہ کی طرح سمجھ سکتے ہیں، یا دوسری مخلوق کو سامنے رکھ کر ہم اللہ کو سمجھ سکتے ہیں؟ اللہ کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اس کے لیے تو کوئی چیز مشکل ہے ہی نہیں۔ ساری جو ہم جو سوچتے ہیں وہ اپنی کمزوریوں کو سامنے رکھ کر سوچتے ہیں، ہمارے اندر طاقت کی کمی ہے، صلاحیتوں کی کمی ہے، ہمت کی کمی ہے، ذہانت کی کمی ہے، عقل کی کمی ہے، ہر چیز ہماری محدود ہے۔ تو محدود چیزوں کو سامنے رکھ کر اللہ کی ذات جو لامحدود ہے، جس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کو ہم تصور کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہی سے غلطی ہو جاتی ہے۔ اللہ نے کہا کہ جس روشنی اور جس تاریکی کی تم پوجا کرتے ہو یا جس کو تم الگ الگ معبودوں کی مخلوق سمجھتے ہو، ان سب کے تو پیدا کرنے والے اللہ ہیں، پھر بچا کیا آپ کے لیے؟ زمین آسمان روشنی تاریکی یہ سب جب اللہ کی مخلوق ہیں تو پھر اس کے علاوہ عبادت کے لائق کون ہو سکتا ہے؟ اسی لیے کہا ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی کافر لوگ اپنے پروردگار کے ساتھ دوسروں کو برابر قرار دیتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جس کی اتنی طاقت ہے، جس کی اتنی بڑی قدرت ہے کہ ساری مخلوقات اس کی پیدا کردہ ہے، تو اس کے برابر ہو کون سکتا ہے؟ کہاں سے یہ صحیح ہو سکتا ہے کہ اس کے برابر ہم کسی کو قرار دے دیں؟ تو یہ جو غلط فہمی ہے لوگوں کی، اس غلط فہمی کو اللہ تعالیٰ یہاں دور کر کے بتا رہے ہیں کہ عبادت کی ذات سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں ہے، اللہ کے برابر اور اس کے شریک، اس کا پارٹنر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ جب اس کے برابر کوئی ہے ہی نہیں تو اس کا پارٹنر اور اس کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ تعالیٰ نے صحیح سمجھ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔